बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20-22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین, آج جمعۃ المبارک ہے, 6 اسفند 1400 ہجری شمسی مطابق 23 رجب المرجب 1443 ہجری قمری اور 25 فروری 2022 عیسوی. سامعین, ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام قرآن اور زندگی, اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا. سامعین, یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم آپ سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. روسی فوج نے یوکرائن کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لیا ہے. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایوان صدر کے آس پاس شدید لڑائی ہو رہی ہے. روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جب تک تمام اہداف حاصل نہیں ہو جاتے اس وقت تک فوجی آپریشن جاری رہے گا. جنگ مسئلے کا حل نہیں, دونوں فریق مذاکرات کی میز پر آئیں, ایرانی حکومت کا بیان. روس اور ایران کے صدور کی ٹیلی فونی گفتگو میں تازہ ترین صورتحال پر بات چیت. پاکستان کے صدر عارف علوی کی امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. روس کی فوج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لیا ہے. غیر ملکی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان صدر کے آس پاس شدید لڑائی ہو رہی ہے. روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جب تک تمام اہداف حاصل نہیں ہو جاتے اس وقت تک فوجی آپریشن جاری رہے گا. نیٹو کی اشتعال انگیزی کے باعث شروع ہونے والی روس اور یوکرائن کی جنگ دوسرے روز بھی جاری رہی. روس نے یوکرائن کے دارالحکومت کے پر قبضہ کر لیا ہے. اس درمیان امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے بعض ارکان کانگریس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلاروس سے یوکرائن میں داخل ہونے والے روسی فوجیوں نے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لیا ہے. ادھر دارالحکومت کیف پر قبضہ ہو جانے کے بعد یوکرائن کے صدر نے روسی صدر پوتین سے صلح مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے. اسپوٹنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زلنسکی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کر کے اپنے روسی ہم منصب سے مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے. یوکرین کے صدر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر روسی فیڈریشن کے صدر سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام کو مرنے سے بچانے کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں. مذاکرات کی درخواست زلنسکی کے اس اعلان کے ایک دن بعد آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیف نے ماسکو کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو توڑ لیا ہے. یوکرین کے صدر نے اس سے قبل جمعے کی صبح ٹی وی پر قوم سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم روس سے نہیں ڈرتے۔ دریاسنا روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے زور دے کر کہا ہے کہ یوکرینی فوج جیسے ہی ہتھیار ڈال دے گی ہم مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ اس درمیان ایک رپورٹ کے مطابق این ٹی او نے اعلان کیا ہے کہ زلنسکی کیف سے باہر نکل گئے ہیں اور اس وقت دارالحکومت سے باہر ایک پناہ گاہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے یوکرائن کو امداد اور عسکری حمایت کے لیے 300 ملین یورو مختص کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس درمیان یوکرائن کے صدر نے کہا ہے کہ یورپی حکومت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ برسلز میں یورپی کمیشن اور یورپی کونسل کے سربراہوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون نے کہنا تھا کہ یورپی یونین نے یوکرین کی فوجی اور مالی امداد کے لیے 300 ملین ڈالر مختص کر دیے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے جمعے کی صبح اپنے بیان میں مغربی ملکوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں روس کے خلاف جنگ میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی حکومت نے مشرقی یوکرائن کے حالات اور روس یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہونے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے اپنے ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ جنگ راہ حل نہیں ہے اور امریکہ پر بھروسہ کر کے سیکورٹی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ دریاسنا اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشرق کی جانب نیٹو کی توسیع پسندی اور نیٹو کی توسیع کشیدگی پھیلنے کا باعث بنی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ نیٹو کی توسیع مختلف علاقوں میں خود مختار ممالک کی سیکیورٹی اور امن و ثبات کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے بھی ٹویٹر پیغام میں بحران یوکرائن سے مغربی ملکوں کے درس عبرت حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے وزارت خارجہ میں یوکرائن کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کر دیا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات نے علاقے کی صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے اور ممکن ہے کہ حالات اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائیں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز کے خطبوں کے دوران یوکرائن میں جنگ اور روس کے فوجی آپریشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران سبھی متحارف فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کو یوکرین پر روس کے حملوں کے دوران عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات نے خطے کی صورتحال کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے اور ممکن ہے کہ امریکی اور مغربی ملکوں کی پالیسیوں کی وجہ سے حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کی مداخلتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرائن پر امریکہ کے فوجی آپریشن کے دوران یورپی ممالک مسلسل جنگ کا نقارہ بجا رہے ہیں اور جنگ کے شعلوں میں مسلسل تیر چھڑک رہے ہیں، لیکن اسلامی جمہوری ایران کا موقف ہے کہ دونوں فریقوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور جنگ کو روکنے کے لیے فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم ایرانی عوام کی ہمدرد ہے اور اس کی پوری کوشش ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ اگر پابندیاں ختم نہیں کی گئیں تو مذاکرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے مشرق وسطی اور ایشیا میں جنگ بھڑکانے کی امریکی پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپ اپنی قلمرو میں جنگ روکنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جبکہ مشرق وسطی اور ایشیا میں جنگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے صدر نے روس یوکرائن جھڑپوں کے بارے میں کہا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے جنگ ویتنام سے عبرت حاصل نہیں کی اور اب وہ ایک اور مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک سے ملاقات کی، جس میں پاکستان روس اقتصادی تعلقات بالخصوص توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاری شدہ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے روسی وفد کے مختلف شعبوں میں حکومتی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ روسی وفد کو مختلف شعبوں میں حکومتی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی پاکستان نے توقع ظاہر کی ہے کہ روسی کمپنیاں پاکستان کے بہتر کاروباری ماحول سے فائدہ اٹھائیں گی اور پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع شوپیان میں مسلح عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مارکہ آرائی میں کم سے کم 2 عسکریت پسند مارے گئے۔ سری نگر سے موصولہ خبروں کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں کے امشی پورہ علاقے میں جمعے کو سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم و مارکہ آرائی میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جن کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ سری نگر میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے معارب میں ایک امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے جمعے کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے ایک اسکین ایگل قسم کے ڈرون طیارے کو صوبے معارب کے شہر الجوبا کے نواحی علاقے میں مار گرایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج نے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے زیر استعمال امریکی ساخت کے MQ-1 ڈرون طیارے کو بھی صوبے معارب میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا تھا۔ یمنی فوج حالیہ مہینوں کے دوران سعودی فوجی اتحاد کے درجنوں ڈرون طیاروں کو ملک کے مختلف علاقوں میں جاسوسی مشن کے انجام دہی کے دوران تباہ کر چکی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ شیخ جرہ، سلوان اور مقبوضہ بیت المقدس کے دیگر علاقے صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کی زد پر ہیں اور یہ سب کچھ امریکہ کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ الاخباریہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک فتح کی مرکزی کمیٹی کے رہنما جبریل رجوب نے فلسطینی عوام کی استقامت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا اور اپنے ملک میں فلسطینی پناہ گزینوں کا تشخص محفوظ رکھنے میں مدد کرنے پر شام کا شکریہ ادا کیا۔ حزب اللہ لبنان نے ملک میں داعش کے خطرناک منصوبے کو ناکام بنا دینے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ لبنان کی وزارت داخلہ نے خبر دی تھی کہ دارالحکومت بیروت میں دہشت گرد ٹولے داعش سے وابستہ ایک گینگ کو تباہ کر دیا گیا ہے جو بیروت کے جنوبی علاقے میں ایک آپریشن کی تیاری کر رہا تھا۔ لبنان کے وزیر داخلہ بسام مولوی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ دہشت گرد ٹولا جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقوں میں 3 بم دھماکوں کی تیاری کر رہا تھا، جسے ملکی سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ لبنان کے سیکیورٹی فورسز کے اس اقدام کے بعد حزب اللہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں آیا ہے کہ ملکی سیکیورٹی فورسز نے صہیونی دشمن کے مفادات کی تکمیل میں کام کرنے والے دہشت گرد ٹولوں اور ان کے سرغنہ عناصر کا پتہ لگا کر اپنی توانائیوں کو اجاگر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اور قرآن و زندگی کے بعد سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اس مرحلے میں اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم اجل ولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ضمن میں اس کے گفتگو ہوگی سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم کوشش کریں اور جانیں اور اس چیز کو پہچانیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، سیرت کہتے کسے ہیں، اور سیرت پر عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہاں پر تشریف فرمائے ہمارے عزیز مہمان علی جناح مولانا ذیشان حیدر صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہماری کچھ بزرگ ہستیاں بھی تشریف فرما ہیں جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے، لیکن سب سے پہلے مولانا کے استقبال، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
یقیناً سیرت ایک وہ اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بیان کرنے والے لوگ تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کی باتیں کیا ہے آپ سے حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اور یہ آپ گفتگو لے کر یہاں پر حاضر ہوئے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام ہستیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس مجلس کو اور اس نشست کو اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشی۔ ناظرین، ہماری گفتگو یہاں پر مولانا سے ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں، اور معلوم کرتے ہیں سیرت کیا ہے اور سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ قبلہ، بہرحال سیرت کی کتابیں بہت سی لکھی جا چکی، سیرت کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں کبھی کسی انداز میں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے سیرت کو بیان کرنے کا، لیکن وہ انداز کو ہم ایک طرف کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ سیرت کہتے کسے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ سیرت کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں رسول اکرم جیسی شخصیت عطا فرمائی،
بے شک،
کہ اس کائنات میں پروردگار کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو رسول کا مقابلہ کر سکے کسی حساب سے بھی،
بے شک،
علم و تقوی و پرہیزگاری و اخلاق و عمل اور تقوی کے حساب سے۔ لہذا ضروری ہے آج ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، کہ ہم رسول کی سیرت کے اوپر عمل کریں،
بے شک،
ان کی سیرت کی اتباع کریں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سیرت کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں یہ الفاظ بہت زیادہ، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے مفاہیم استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے معنی میں جاتے ہیں تو معنی میں ہم کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سیرت بنی ہے سیر سے، سیر کہتے ہیں چلنے کو، جو جیسے ہم صبح کو جب چلتے ہیں کہتے ہیں سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ اسی سے سیرت بنا ہے۔ سیر کہتے ہیں چلنے کو، سیرت کہتے ہیں چلنے کے طریقے کو۔ ایک چیز ہے عمل، ایک چیز ہے عمل کرنے کا طریقہ۔ عمل الگ چیز ہے، عمل کا طریقہ الگ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جس طرح سے رسول اکرم کا تعارف کرایا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول کا عمل تمہیں کرنا ہے، پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے رسول عمل کرتے تھے اس طرح سے تمہیں عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنی نمازیں رسول پڑھتے تھے اتنی ہم کو پڑھنا ہے. جو کپڑا رسول پہنتے تھے وہ ہم کو پہننا ہے. جو کام رسول کرتے تھے وہ تو ہم نہیں کر سکتے. معلوم ہے کہ رسول جیسی نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول جب نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے, رسول جب راستہ چلتے تھے تو کیسے راستہ چلتے تھے. اس طریقے کو لینا ہے. اور میں اس کو آسان کر دوں, ایک چیز ہے عمل, ایک چیز ہے طرز عمل. عمل کی ساری اہمیت قدر و قیمت طرز عمل سے ہوتی ہے.
بے شک.
مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مومنین نوحہ پڑھتے ہیں, بہترین انداز میں نوحہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر وہی نوحہ میں پڑھنے لگوں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ دیکھیں وہ عمل تو ہے ہمارے پاس نوحے کی شکل میں, لیکن طرز عمل نہیں ہے.
جی
سیرت کہتے ہیں جس کے اندر طرز عمل آ جائے.
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روش رفتار,
طریقہ روش
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیرت. یعنی جو اصل اہم ہے کہ یہاں پر آپ جو بیان کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو بہرحال کوئی انجام نہیں دے سکتا, لیکن وہ کرتے کیسے تھے اس کو ہم دیکھیں.
اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ رسول اکرم کی سواری کے سلسلے میں مثلا کبھی کھچر پہ بیٹھتے تھے, کبھی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے, کبھی اونٹ پہ بیٹھتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج کہیں سے اونٹ ڈھونڈ کے لائیں, کہیں سے گھوڑا ڈھونڈ کے لائیں. نہیں, اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سواری کریں, کسی بھی سواری پہ بیٹھنے کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ سیرت ہے رسول اکرم کی. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان معمولی سی سائیکل پہ بیٹھا ہو, لوگ اس کو سلام کر رہے ہو, تکبرانہ انداز میں جواب دے رہا ہو یا جواب ہی نہ دے رہا ہو, تو یہ سائیکل اس کے لیے مصیبت ہے. لیکن ایک آدمی ہے, مومن ہے, متقی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا لیکن لوگوں سے انکساری سے پیش آ رہا ہے, تواضع سے پیش آ رہا ہے, تو اس کی 50 لاکھ کی گاڑی میں کوئی مشکل نہیں ہے.
بے شک. اور جب یہ آپ نے سیرت کا معنی کو یہاں پر بیان کر دیا تو ہم چلتے ہیں سیرت کو. اب جب آپ نے سیرت سرکار دو عالم کی گفتگو یہاں پر ہے تو ہم سب سے پہلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی سیرت عبادات کے حوالے سے کیا تھی, جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ عمل ہے. تو لیکن یہاں پر عبادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ سیرت سرکار دو عالم کیا تھی.
رسول اکرم کی پوری زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر مرحلے پہ عبادت نظر آئے گی, لیکن کچھ عبادتوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کچھ عبادتیں گھروں میں ہوتی ہیں, مسجدوں میں ہوتی ہیں, جو ہم حلال رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. لیکن وہ ابھی ہماری بحث اس عبادت کے بارے میں ہے جو پروردگار کے سامنے جھک کے کی جاتی ہے,
جو عام طور پر معروف ہے.
ہاں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ رسول لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کے خدا کی عبادت کی طرف لے کے. تو ظاہر ہے کہ جس کی بعثت اس لیے ہوئی ہوگی تو اس کی خود کی عبادت کیسی ہوگی.
بہت خوب.
رسول کی زوجہ فرماتی کہ ایک شب رسول میرے پاس تھے, رات نے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول بستر پہ نہیں ہے. میں پریشان ہو گئی, جا کے تلاش کیا گھر میں, دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. تو میں نے جا کے رسول سے کہا, یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کے تو جنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں, پھر راتوں میں اتنی عبادت. تو رسول فرماتے ہیں, کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
سبحان اللہ.
لہذا قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو رسول کی عبادی سیرت کو قرآن نے بیان کیا ہے. وما انزلنا علیک لتشقا. پروردگار کہتا ہے, رسول ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے کو پریشانی میں ڈال دیں. اتنی عبادت کرتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اب آپ اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں. ورم آ جاتا تھا گھٹنوں کے اوپر. رسول رات رات بھر عبادت کرتے تھے. لہذا پروردگار نے کہا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرے رسول رات میں کچھ دیر کے لیے آپ آرام بھی کر لیں.
جی یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے اور اس سوال کا جواب بھی ہم آپ سے لیں گے کہ سیرت آپ کی کیا تھی عبادت کے حوالے سے. لیکن یہاں پر وقت ہے کہ ہم اپنے ان حاضرین کو بھی اپنے گفتگو میں شریک کریں. آپ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ جو ہے کہ سیرت کی ضرورت کیا ہے؟
جی بہت مختصر سوال ہے ان کا کہ سیرت کی کیوں ضرورت ہے, ہم کیوں سیرت پر عمل کریں؟
دیکھیے یہ بہت اساسی سوال ہے, بنیادی سوال ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں, چاند کے اوپر جا چکے ہیں, سورج کی ساری معلومات حاصل کر چکے ہیں, سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے, اب ہم کو وہ 1400 سال پرانی سیرت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے انسان فطری طور سے ایسا پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے.
بے شک.
کسی نہ کسی کو اپنا نمونے عمل ضرور بناتا ہے. اور یہ چیز آپ کو بچپنے میں زیادہ نظر آئے گی. بچوں کو دیکھیں, گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں, جس انداز کے ماں باپ ہوں گے اسی انداز کا بچہ ہوگا.
بے شک.
اگر ماں باپ اس طرح سے, اگر وہ گھر کہ جہاں پہ مثلاً مثال کے طور پہ اول وقت نماز پڑھی جاتی, دیکھیں آپ خود بخود وہ بچہ چلا آئے گا نماز پڑھنے کے لیے.
بے شک.
اس کو کس نے کہا کہ آپ اس کو فالو کریں؟ ماں باپ نے نہیں بلایا، لیکن اس کی فطرت کے اندر، ذات کے اندر یہ ہے کہ وہ جب کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود اس طرح کا عمل کرنے لگتا ہے. جن گھروں میں ماں باپ کی زبان خراب ہوتی ہے، ان کے بچوں کی زبان بھی خراب ہوتی ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے ماحول کو معلوم کرنا ہے کہ گھر کے اندر ماحول کیسا ہے، تو بچوں کو دیکھ لیں.
وہ آئینہ ہوتا ہے گھر کا،
آئینہ ہوتا ہے گھر کا. لہٰذا سیرت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو کمال کی طرف جانا ہے. تو کمال کی طرف جانے کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے کہ ہم کو کیسا بننا ہے.
جی،
تو اس بننے کے لیے ہم کو اس کی پیروی کرنا پڑے گی. اور اس مسئلے میں پروردگار عالم نے ہم کو غنی قرار دیا. اسلام سیرت کے مسئلے میں غنی، کیونکہ دوسرے مذاہب کے پاس آپ جائیں تو ان کے پاس نمونے موجود ہیں، آئیڈیل موجود ہیں، لیکن وہ سب حقیقی آئیڈیل نہیں ہیں.
جی،
وہ افسانے ہیں، وہ کہانیاں ہیں، وہ قصے
تخیلات
ہیں.
جی،
لیکن ہمارے پاس جو رسول اکرم کی سیرت ہے وہ ایک حقیقی سیرت ہے جس کے اوپر قرآن کی دلیل موجود ہے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان دیکھے اور سیرت کے اوپر، تاکہ اپنی زندگی جینے کا سلیقہ ان کے ذریعے سے ہم حاصل کریں. ان کے سوال کے بعد میں پھر اپنے سوال کی طرف پلٹ کے آؤں گا کہ آپ کی عبادت کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا تھی.
پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے بھی روایات آئی کہ اپنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو، اس میں سے ایک حصہ عبادت کے لیے ہو.
جی،
البتہ وہ تین حصے جو بیان کیے گئے، جس میں رزق حلال ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، وہ بھی عبادت کا پہلو ہے.
جی،
لیکن یہ جو ایک حصہ عبادت کے لیے قرار دیا گیا، یہ فردی عبادت ہے.
جی،
کہ جو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں عبادت کرتے ہیں. رسول اکرم کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں، ایک مصروف زندگی ہے رسول کی، کہ گھر کے باہر رسول کو تبلیغ کرنا ہے، گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھنا ہے، ظاہر ہے کہ ازواج کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے، گھر کے کام کو بھی کرنا ہے. اس کے باوجود رسول رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے، اس وقت رسول اٹھ کے عبادت پروردگار میں مشغول ہوتے تھے، پروردگار کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ عبادت کا جو بہترین موقع ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بندہ صرف اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. لہذا کہا جاتا ہے کہ نماز شب جتنی بھی عبادتیں ہیں واجب عبادتوں کو چھوڑ کے، مستحب عبادتوں میں بہترین عبادت ہے نماز شب. کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت بندہ مکمل طور سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا.
جی،
ہے،
کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے خدا کے،
سوائے خدا
رات کی تنہائی میں. جی،
رات کی تنہائی میں. لہذا رسول اکرم کی عبادت کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ رات کا وقت جو مخصوص ہوتا تھا وہ رسول اکرم کی عبادت کا وقت ہوتا تھا. تنہائی میں ویسے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے نماز، قرآن پڑھتے تھے، یہ ایک پہلو ہے، لیکن یہ اجتماعی پہلو ہے. اجتماعی پہلو میں بھی رسول اکرم کی عبادت اس طرح سے تھی، اور انفرادی پہلو میں بھی رسول اکرم اس طرح سے عبادت.
بہت خوب، اور یقیناً جو ہے وہ راز و نیاز پروردگار کا طریقہ اگر ہم کو اچھے سے حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اچھے سے کیا اگر معلوم ہی کرنا ہے، تو سیرت سرکار دو عالم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بریک کا ٹائم ہے، تو قلعہ میں یہاں پر آپ کی اجازت کے ساتھ بریک لوں گا. سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی. اور یہاں چلیں گے مولانا سے بیشتر معلومات کریں گے کہ جہاں عبادت کا مسئلہ تھا آپ نے اس کو پیش کیا، وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ بہرحال وہ یہ خود عبادت ہے ثمر اللہ ہے، اس پہ بھی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں جزئیات کے اوپر جانا ہے اور مختصر معلومات تاکہ نافع ہو ہمارے ناظرین کے لیے، جہاں عبادت کے مسئلے کو آپ نے بہترین طریقے سے پیش کر دیا، آج جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کو کیسے پہنچایا جائے لوگوں تک، دین معرف دین کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ تبلیغ دین ایک وہ اہم موضوع ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. سرکار دو عالم کی سیرت کیا تھی تبلیغ دین کے حوالے سے، جس پر ہم عمل کرتے ہوئے دین الہی کو پہنچا سکتے ہوں؟
انبیاء کی بعثت اور انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا ایک بہترین اور ایک اہم ہدف تھا لوگوں کو خدا کی طرف بلانا.
جی،
یعنی اصل ہدف یہ ہے کہ لوگ خدا کی عبادت کریں.
بے شک،
اسی بلانے کا نام ہے تبلیغ.
جی،
تبلیغ ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی مقدس کام ہے کہ جسے آج کی اس دنیا میں بڑا غیر مقدس بنا دیا گیا ہے.
جی،
جبر کا نام تبلیغ ہو گیا، لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، یہ تبلیغ نہیں ہے. ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اکرم نے جب مکے کی سرزمین پر لوگوں تک اسلام پہنچایا تو وہ طریقہ کیا تھا, یعنی وہ طریقہ ہم کو سیرت سے نکالنا ہے. ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے کہ رسول اکرم جب مکے کی سرزمین پہ آواز بلند کر رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو ایک دن جوانی کا عالم ہے رسول کے, ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک ضعیفہ ایک لکڑی کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے, بوجھ بہت بھاری ہے وہ لکڑی کا گٹھر. تو رسول نے خود پیشکش کی کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا دوں. دیکھیں رسول اکرم اس شخصیت کا نام ہے کہ تمام انبیاء کی نبوتیں رسول کی نبوت کے اقرار پہ ٹکی ہوئی ہیں,
بے شک
تاج الانبیاء ہیں رسول اکرم
جی.
لیکن اس کے بعد بغیر اس کے کہے خود آگے بڑھے, اس سے پہلے کہ وہ مطالبہ کرتی ہے رسول اکرم سے کہ آپ میری مدد کریے, رسول نے کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں, اور رسول نے اس لکڑی کے گٹر کو اپنے سر پر رکھا اور ساتھ میں چلنے لگے. راستے میں بات ہونے لگی
جی
اس ضعیفہ سے, ضعیفہ نے رسول سے کہا کہ میں نے سنا ہے مکے میں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, یہ 365 خدا باطل ہیں
جی,
وہ جادوگر ہے معاذ اللہ, وہ شاعر ہے. رسول کچھ نہیں بولے, کچھ بھی نہیں بولے, اور اسی درمیان اس کا گھر آ گیا اور رسول نے اس لکڑی کے گٹھر کو اس کے گھر پہ رکھا اور جانے لگے. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے جوان, تو نے بغیر میرے مطالبے کی میری مدد کی
جی,
راستے میں تو کچھ بولا بھی نہیں, تو نے کوئی جواب بھی نہیں دیا, کم سے کم اپنا نام تو بتاتا جا
جی.
تو رسول نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کی بات تم راستے میں کر رہے ہو. یہ جو بات اس نے سنی اس ضعیفہ نے, منٹوں سیکنڈوں میں اس نے فیصلہ کر لیا
جی
کہ کفار مکہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ انسان سچا ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
دیکھیں رسول اکرم اگر چاہتے تو راستے میں اسے مسلمان بنا لیتے, کیسے, جیسے ہم اور آپ بناتے ہیں کہ اس خاتون کو ڈراتے, خوف زدہ کرتے کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ وہ شخص آیا ہے اور اس کی بات فلاں آدمی نے نہیں مانی تو اس کا گھر جل گیا, فلاں نے نہیں مانی تو اس کا بیٹا مر گیا, اگر تم نہیں مانو گی تو تم بھی برباد ہو جاؤ گی, مسلمان ہو جاتی وہ. لیکن رسول اللہ کہا مجھے ایک خوف زدہ مسلمان نہیں چاہیے, ایک پریشان مسلمان نہیں چاہیے, مجھے اسلام میں ایک مطمئن مسلمان چاہیے,
ایک عاشق ہو جو اللہ کا وہ مسلمان چاہیے
حقیقی. یعنی دیکھیں تبلیغ کا طریقہ ہے کہ آپ ڈرا نہیں سکتے کسی کو, آپ گلے پہ تلوار نہیں رکھ سکتے. لوگ الزام لگاتے ہیں رسول اکرم کے اوپر کہ اسلام کو رسول نے تلوار سے پھیلایا, کہاں اس واقعے میں کہاں ہے وہ تلوار, کہیں کسی کے ہاتھ رسول کے ہاتھ میں وہ تلوار نظر آئی نہیں ہے تلوار. ہاں ایک تلوار ہے, وہ کردار کی تلوار ہے. رسول نے کردار کی تلوار سے ایسی تبلیغ کی کہ وہ خود بغیر کسی مطالبے کے مسلمان ہوئے.
بے شک حق کے تلوار کے ذریعے سے باطل کو آپ نے قلع و قمع کر دیا. یہاں پر جو ہے وہ ہم چلیں گے اپنے یہاں پر حاضرین کے ساتھ بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ یہاں پر سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی شخصیات ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں, اور جن کا ہم اب احترام کرتے ہیں کیا ہم ان کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں, کیا ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت بھی کرے, یہ میرا سوال آپ سے.
جی بہت شکریہ آپ کا.
دیکھیے سوال کا پہلو یہ ہے کہ اس طرح سے سوال پیش کیا ہے انہوں نے کہ احترام اور اطاعت یہ دو چیزیں ہیں
جی,
ضروری ہے کہ انسان جس کا احترام کر رہا اس کی اطاعت بھی کرے.
بہت خوب.
یہ ہے دیکھیں سیرت میں اصل پہلو ہے اطاعت
جی,
اگر اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو سیرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
بے شک.
یعنی ہم کتنے بھی نعرے لگاتے رہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ, لیکن رسول اکرم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے, جس طرح سے دین پیش کیا ہے, اگر ہم پیش نہیں کرتے تو فائدہ نہیں ہے
جی.
آپ گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا, بہت سادہ سی مثال ہے
جی,
8-10 سال کا بچہ والدین کا احترام کرتا ہے, لیکن آئیڈیل کس کو بنایا اس نے اطاعت کے لیے, جب وہ بال کٹوانے جاتا ہے تو فلاں کھلاڑی کی طرح بال کٹواتا ہے
جی.
یہ احترام ماں باپ کا کر رہا ہے لیکن آئیڈیل بنایا ہے کھلاڑی کو
جی.
ماں باپ کی بات مانتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں کہ کپڑا پہنو تم, تو کپڑا پہنتا ہے لیکن اس کپڑا پہننے میں آئیڈیل بنایا ہے فلا کھلاڑی کو, جو تصویریں اس کھلاڑی کے کپڑے پہ بنی ہوئی ہیں اسی کپڑے کو وہ پہنتا ہے
جی.
تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, احترام ایک الگ چیز ہے اور کسی کو کسی کی اطاعت کرنا, اسے آئیڈیل بنانا
جی.
ممکن ہے کہ احترام کر رہا ہو آدمی, لیکن اس احترام کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کی اطاعت بھی کی جائے. ہم رسول اکرم کا بہت احترام کرتے ہیں, اگر خدا نہ کرے کسی نے رسول اکرم کی شان میں گستاخی کی تو ہم جان دینے پہ اور لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں
جی.
لیکن جب مسئلہ آتا ہے اطاعت کا, جب مسئلہ آتا ہے آئیڈیل بنانے کا، تو ہم رسول کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناتے. تو اس طرح کا احترام شاید ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے.
اور ظاہر یہی ہماری پسماندگی کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی میں ان کی زندگی کو شامل نہیں کیا اور اسی لیے ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے، آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اتنے اختلافات، ہر جگہ آشوب کا ماحول ہے اور پورا شعبے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اور آپ کی زندگی کس طریقے سے ان کے ساتھ گزرتی تھی اور روش زندگی آپ کی کیا تھی ان کے مقابلے میں؟
یہ خود ایک سیرت کا مستقل پہلو ہے کہ رسول جب اپنے دشمن کے مقابل میں آتے تھے، دشمن کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوتے تھے، تو دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو جان سے مار دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو تکلیف پہنچائی جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے، اس نرم گوشے کو سمجھنا ہمارا کام ہے. رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جنگ خیبر کے موقع پہ جب جنگ فتح ہو گئی اور لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اس میں کچھ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا، اور اس میں سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا صفیہ، ایک عالم تھا یہودیوں کا جو مار دیا گیا تھا جنگ میں، حی بن اختب اس کا نام تھا، اس کی یہ بیٹی تھی. اور ساری عورتوں کو قیدی بنا کر رسول کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کام جناب بلال کو کے حوالے کیا گیا. جناب بلال اس پورے کاروان کو لے کے رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے، تو اس میں یہ صفیہ بھی تھی جبکہ دشمن ہے، دشمن کی بیٹی ہے. رسول اکرم کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ سرخ تھا، چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی، سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی. تو رسول نے پوچھا کہ کوئی پریشانی تمہیں؟ تو کہا نہیں کوئی خاص پریشانی نہیں. کہا پھر تمہارے چہرے پہ یہ اداسی کیسی؟ کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہمیں ادھر سے لے کے آئے جدھر ہمارے رشتہ داروں کے جنازے پڑے ہوئے تھے، میرے باپ کا جنازہ پڑا تھا اور دوسرے لوگوں کا جنازہ پڑا تھا. یہ بات میرے لیے بہت
گرا گزری،
بہت میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی یہ. تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا. جناب بلال کو بلا کے کہا کہ بلال، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم رحمت اور عفوت کو بھول چکے ہو؟ کسی خاتون کو ادھر سے لایا جاتا ہے جدھر سے اس کے رشتہ داروں کا جنازہ پڑھاؤ، یہ خاتون دشمن ہے رسول اکرم کی، لیکن پھر بھی رسول اکرم نے اس سے وہ سلوک کیا جو ایک انسانیت کا سلوک ہوتا ہے، جو رحمت کا سلوک ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسرا واقعہ جنگ کا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو رسول اکرم کے لوگوں نے قیدی بنایا اور اس کا بھائی وہ وہاں سے فرار کر گیا، اور وہ قیدی بنا کے لائی گئی دار اسلام میں، آئی وہ بہت دن تک رہی، اور اس کے بعد پھر جب اپنے گھر گئی تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنے دن تک وہاں رہی، تم نے رسول کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتی کہ دنیا میں رسول سے زیادہ شریف ترین انسان نہیں ہوگا. دیکھیں دوستوں کے ذریعے سے اپنی تعریف کروا لینا بہت آسان کام ہے،
بے شک،
لیکن جو انسان دشمن ہو وہ جا کر اگر تعریف کرے تو یہ رسول اکرم کی سیرت کا کمال ہے،
بے شک،
یہ ان کا کیریکٹر ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دشمن، اگر ہم نے دشمن کے اوپر قابو پا لیا، غلبہ پا لیا، تو اب ہم اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کریں. نہیں، انسانیت پہلے مرحلے پہ ہے. سیرت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے احترام انسانیت. آپ رسول اکرم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، معصومین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر جگہ یہ ایک اصول ملے گا آپ کو کہ وہ دشمن بعد میں ہے، انسان پہلے ہے.
بے شک،
یہ دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم کا سلوک اور یہ برتاؤ تھا رسول اکرم.
یقیناً اگر آج کی دنیا میں بھی ہماری زندگی میں سیرت سرکار دو عالم ہوتی تو آج ہمارے سامنے یہ مشکلات نہ ہوتی جو جس سے آج کل ہم روبرو ہیں. یہاں پر چونکہ وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ دو جملوں میں ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیں، چونکہ بہت یہاں پر اہمیت ہے اس سیرت کی، اور آپ اس حوالے سے پیغام ضرور دیں.
پیغام میرا اپنے ناظرین کو یہی ہے کہ یہ دور انتہائی خطرناک دور ہے کہ جب ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا اسلام کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم رسول اکرم کی سیرت سے منسلک ہو جائیں، ہم رسول اکرم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں. خدا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا اس دنیا میں بھی موجود ہیں، وہ آج بھی سرخرو ہیں، ان کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. کہ رسول نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا جس سے ہم کو مشکل پیش آ جائے. ہر عمل کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے، ہر مشکل کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے. لہذا اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کتابوں سے وہ اصول تلاش کریں سیرت کے، اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اتاریں.
بے شک اہل بیت علیہ السلام وہی تھے جنہوں نے ہمیں فکر بھی دیا اور فکر کو عملی کر کے بھی ہمیں دیا تاکہ ہماری زندگی دوچار مشکلات نہ ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے بیشترین اور بیش قیمت ترین معلومات ان کے حوالے کی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ صاحبان علم فضل کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنے سوالات سے ان کے جوابات لے کر ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں آپ نے مدد فرمائی اور اس نشست کو آپ نے اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشا. آپ کے شکر گزار ہیں. سیرت سرکار دو عالم اگر ہماری زندگی میں ہے تو یقیناً ہماری زندگی اس اعتبار سے جس کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے. اگر ہماری زندگی کی خلقت کا ہدف مکمل ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب یا محمد یا علی، یا علی یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، و انصرانی فنکما ناصران. یا مولانا صاحب الزمان، الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.